أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. قاسم الجبارين ومدرك الهاربين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لسيما بقية الله الأعظم في الأرضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. درود بج محمد وآل محمد. ایزان گرامی، ایک مومن کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس اعضاء منعقد کی جا رہی ہے. اسی مناسبت سے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور اس کا وجہ انتخاب در حقیقت ماہ شعبان اور خصوصاً آج کی وہ عظیم رات ہے کہ جس کی روایات میں بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے. اسی مناسبت سے چاہا کہ شب 15 شعبان کہ جس کو ہمارے ہاں اردو زبان میں شب برات یا شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کی افادیت و اہمیت اور اس رات میں خدا اور بندے کے درمیان جو رابطہ اور رشتہ ہونا چاہیے وہ اس آئے مجیدہ کہ ذیل میں بیان کرنے کی در حقیقت کوشش کروں گا، آپ کی توجہات کا طالب رہوں گا. درود بھیجی محمد و آل محمد پر. معمولاً میرا انداز گفتگو ایصال ثواب کی مجالس میں کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ایصال ثواب کی مجالس میں کسی کے گھر میں کوئی موت واقع ہوتی ہے، کسی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھتا ہے، کسی کے سر سے ماں کا سایہ اٹھتا ہے، کوئی اپنے بھائی کو کھوتا ہے، کوئی بہن سے جدا ہوتا ہے، کسی کو اپنے شریک حیات کا غم ہوتا ہے. یہ مختلف حوالے ہیں زندگی کے، اور انہی خوشیوں اور غموں کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے. خداوند عالم نے قرآن مجید میں فرمایا: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یقیناً آزمایا جائے گا خوف و بھوک و جان و مال اور ثمرات کی کمی سے، لیکن گریڈ کس کو ملے گا، نتیجہ کس کو ملے گا؟ وبشر الصابرین، وہ صبر کرنے والوں کو ملے گا کہ جو مصیبتیں آئی ہیں، جو بلائیں نازل ہوئی ہیں، جو امتحان ہوا ہے، اس میں جو ڈٹ جائے، جو صابر بن جائے، بشر الصابرین، ان کے لیے بشارت ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو ان کی زبان پہ ایک کلمہ آتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے. یعنی در حقیقت ماں باپ کا سایہ اٹھ جانا یا کسی عزیز و اقارب کا اس دنیا سے چلے جانا جس سے انسان وابستہ ہو بہت بڑا دکھ ہوتا ہے، زندگی میں بھونچال آ جاتا ہے، لیکن جو صاحبان صبر ہوتے ہیں، جو مشیت الہی کے راستے پہ گامزن ہوتے ہیں، جب بھی کوئی بلا و پریشانی اور ابتلاء امتحان و آزمائش آتا ہے فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، انا للہ، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اس دنیا میں بھی اللہ نے بھیجا ہے. اب اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے وہ الیہ راجعون کی منزل تک جانا ہے. لہذا یہ جو بلا آئی ہے، یہ جو امتحان و آزمائش ہوا ہے، یہ ہمارے ایمان کی سلامتی کے لیے ہے، یہ ہمارے ایمان کی سلامتی کے لیے ہے. لہذا اب انسان جو عزیز و اقارب کے غم کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، انہی خوشیوں اور غم کے ساتھ اس کی زندگی تکمیل پاتی ہے. نہ کوئی ایسا انسان ملے گا آپ کو کہ جو 100% خوشیوں کے درمیان زندگی بسر کرے، نہ کوئی ایسا انسان ملے گا جسے 100% غم ہی غم اس کو ملے ہوں، بلکہ خداوند عالم غم اور خوشیوں کے ساتھ انسان کا امتحان لیتا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. بان تو یہ مختلف رابطے اور رشتے ہیں انسان کے، اور خدا انہی رابطوں اور رشتوں اور ریلیشنز کے ذریعے سے انسان کا امتحان لیتا ہے. یہ آج کی رات شب 15 شعبان، جس کی روایات بہت زیادہ عظمت بیان کی گئی ہے، جس کے لیے کہا گیا ہے کہ اس رات کو عبادت میں بسر کیا جائے. اور یہ جو مولا کائنات کے عظیم الشان دعا جسے ہم دعا کمیل کے نام سے جانتے ہیں، یہ خاص طور پر آج کی رات پڑھنے کے لیے وارد ہوا ہے. کم سے کم مولا کائنات کی آرزو، کم سے کم میرا مومن، میرا شیعہ، میرا محب، میرا حبدار، کم سے کم زندگی میں ایک بار اس دعا کی تلاوت کرے. یعنی ہمیں در حقیقت خدا سے دعا مانگنی چاہیے کہ زبان عصمت علی ابن ابی طالب سے ادا ہونے والے ان نورانی جملوں کے مجموعے کو، جسے ہم دعا کمیل کہتے ہیں، ہمیں سمجھ کر ادا کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس لیے کہ کلام علی کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. عزیزان گرامی، کلام امیر امیر الکلام ہے، اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے بھی در حقیقت ظرفیت چاہیے. تو مولا کائنات نے آج کی شب کے لیے یہ دعا تعلیم فرمائیے، شب 15 شعبان، شب 15 شعبان، اور کہا کہ اگر شب جمعہ نہ پڑھ سکو تو مہینے میں ایک دفعہ، سال میں ایک دفعہ، زندگی میں ایک دفعہ پڑھو. یہ مولا کائنات کی آرزو ہے. اور الحمدللہ اس دعا کا ترجمہ ہر جگہ موجود ہے. کم سے کم ہر مومن اس نیت سے کہ آج میں مولا کائنات کی آرزو کو عملی جامہ پہناؤں، آج میں اس دعا کی تلاوت کروں اور اس کا ترجمہ پڑھوں. رسول اللہ کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود بھیجیے محمد و آل محمد پر، اس رات کو عبادت میں بسر کرتے تھے. کل کا دن اس رات کی طرح پاکیزہ مقدس ہے، غسل ہے، دعائیں ہیں، روزہ ہے، میل ملاپ ہے، اپنے مردوں کو یاد کرنا ہے. ہر خوشی کے موقع پر مستحب ہے انسان اپنے مردوں کو یاد کرے. اور چہ جائے کی کہ اتنا عظیم لمحہ ہو، میرے استاد محترم آیت اللہ محسن قرادی فرماتے تھے، جب بھی کوئی اہم تاریخ آئے، شب عاشور آئے، شب 19 رمضان آئے، شب 21 رمضان آئے، یا کوئی بھی اہم تاریخ اور اہم شب، اور تمہارے ذہن میں کسی تمہارے مردہ انسان کا تصور آئے، تو سمجھ جاؤ کہ وہ پر و بال و مر مار رہا ہے کہ تم اس کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ سکو. وہ اس خیال سے تمہارے خیال میں آتا ہے، ان خیالات کے ذریعے سے تمہارے خیالات میں آ کر تمہیں یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے. لہذا جب بھی تمہیں اپنے کسی مردہ رشتہ دار یا انسان یا عزیز و اقارب کا خیال آئے تو فوراً اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھو. تو آج کی رات ہمیں اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھنا چاہیے. حدیث میں ہے کہ جس طرح آپ ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے ہیں تو ایک دوسرے کو ہدیہ دینے سے خوش ہوتے ہیں، مردوں کے لیے جب ہدیہ بھیجا جاتا ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے خوش ہوتے ہیں جس طرح تم خوش ہوتے ہو۔ عزیزان گرامی، آج کی شب کوئی معمولی شب نہیں ہے، اور اسی لیے میں نے آج جس دعا کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں بھی اللہ تعالی در حقیقت خدا اور بندے کے درمیان ایک رابطے اور رشتے کو بیان فرما رہا ہے۔ دیکھیے، انسان اپنی زندگی میں بہت سارے امور انجام دیتا ہے، شادی ہے، کمانا ہے، کھانا ہے، بچے ہیں، گھر بار ہے، کاروبار ہے، دس قسم کے الجھنے ہیں، جھمیلے ہیں، انہی کے ساتھ انسان نے زندگی بسر کرنی ہے۔ آئمہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ جنگلوں میں نکل جائیے، صوفیزم اختیار کر لیجئے، دنیا کو ترک کر دیجئے، ترک دنیا کیجئے، گوشہ نشین ہو جائیے، تسبیح بے تسبیح، زائچے بے زائچے، دعاؤں پہ دعائیں، مجرب عملیات کی دعا اٹھائیے اور صبح شام تلاوت کیجئے۔ نہیں، کسی امام نے یہ نہیں کہا، کہا کہ یہی اعمال جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں انہی کو اگر ان کی روحانیت و توجہ سنجیدگی کے ساتھ بجا لاؤ گے تو یہی نماز، یہی روزہ، یہی تلاوت قرآن، یہی ماں باپ کی خدمت، یہی میل ملاپ، یہی صلہ رحم، یہی ملنا جلنا، یہی لقمہ حلال کا کھانا اور اپنے بچوں کو کھلانا تمہیں ان اعلیٰ منازل تک لے جائے گا جن کا تم نے خواب و خیال میں بھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ اسی لیے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے اے رسول میرے بارے میں سوال کریں، اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيب، تو میں قریب ہوں، اُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ اِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو انہیں چاہیے کہ وہ اجابت کریں، قبول کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے نظام پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ رشد پا سکیں۔ یعنی جس کو میں بیان کر رہا تھا کہ انسان اپنی زندگی کے مختلف حالات میں بعض اوقات خدا کو بھول جاتا ہے، خیال رزق میں لوگ رازق کو بھول جاتے ہیں، خیال روزی کا ہے اور رازق کا خیال نہیں۔ انسان چند لمحوں کے لیے مال حرام کمانے لگتا ہے، رشوت کی طرف، ناجائز پیسہ کما کر، اپنی ملازمت سے کچھ گھنٹے کم کر کے اور پوری تنخواہ وصول کر کے، یہ بھی ناجائز ہے، اور اسی قسم کی دوسری مثالیں دی جا سکتی ہیں عزیزان گرامی۔ لیکن خدا کہتا ہے کہ یہ بندہ ضرور میری طرف متوجہ ہو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے رسول، اے حبیب، اے محمد، جب بھی میرے بندے میرے بارے میں آ کر تم سے سوال کریں۔ دیکھیے آیت کا لب و لہجہ، قرآن کریم میں ایک پوری بحث ہے قرآن کریم کے بارے میں، علوم قرآن میں، کہ قرآن کریم میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جو حروف استعمال کیے گئے ہیں، ان کی خود ادائیگی، اس لیے آپ دیکھیں کہ نماز کی اور تلاوت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مخارج سے ادا کیے جائیں۔ مخارج سے ادا کیے جائیں، یعنی ہمارے یہاں علی کہا جاتا ہے، پکارنے میں علی کہا جاتا ہے، لیکن لکھنے میں علی عین سے الگ ہوگا اور الف سے الگ ہوگا، علم، ہم کہیں کہ بھائی علم ہے، بولنے میں تو آپ کو محسوس نہیں ہوگا، لکھنے میں اگر الف سے علم لکھا جائے گا تو درد کا معنی دے گا، اور اگر عین سے لکھا جائے گا تو جھنڈے اور پرچم کا معنی دے گا، اللہم صل علی، اگر سین سے پڑھا تو معنی بالکل ہی تبدیل ہو جائے گا، سو سے پڑھا اللہم صل علی تو کیا ہوگا، یعنی اے خدا درود بھیج، تو ان کو کہتے ہیں مخارج، سین کا مخرج ادا ہونے کا کچھ اور ہے، سواد کا کچھ اور ہے، عین کا کچھ اور ہے، حمزہ کا کچھ اور ہے، سواد کا کچھ اور ہے، سے کا کچھ اور ہے، زال کا کچھ اور ہے، زے کا کچھ اور ہے، زواد کا کوئی ہوئے، زوئے کا کوئی اور ہے، تو یہ حروف ہیں، ان کی ادائیگی سے انسانی نفسیات پہ جو اثر ہوتا ہے وہ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں بہترین اثر ہوتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، سین، حمزہ اور لام، سَأَلَ، سَأَلَ میں تینوں الفاظ میں نرمی پائی جاتی ہے۔ دیکھیے عربی میں کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو موٹے ادا کیے جاتے ہیں، خے، واد، وے، یہ درشت اور موٹے ادا کیے جاتے ہیں، کچھ حروف ہوتے ہیں جو نزاکت سے، لطافت سے ادا کیے جاتے ہیں، سین ہے، زال ہے، سے ہے، اسی طرح کے دوسرے الفاظ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، یعنی جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے سوال کریں، سوال وہ کرے گا کہ جس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو، جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہو، جسے اپنی نالج میں اضافہ کرنے کا شوق ہو، یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے قلب کی اور روح کی گہرائیوں میں موجود ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اس لیے امام نے فرمایا السؤال نصف علم، معصوم فرماتے ہیں سوال کرنا نصف علم ہے، یعنی نصف علم تمہارے پاس ہے اور تم سوال کرنے کے ذریعے سے اس آدھے علم کو لے کر اپنے علم کو کامل کرنا چاہتے ہو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے سوال کریں، انی میرے بارے میں، تو اے رسول تم یہ کہہ دو، یہ نہیں کہا، تمہارے پاس آئیں گے حبیب، تم سے پوچھیں گے خدا کا ایڈریس کیا ہے، خدا کا پتہ کیا ہے۔ انسان زندگی میں پریشان ہوتا ہے، انسان زندگی میں بلاؤں میں گرفتار ہو جاتا ہے، تو اسے خدا یاد آتا ہے۔ وَإِذَا رَكَبُوا فِي الْبَحْرِ، اِذَا رَكَبُوا فِي الْفُلْكِ، جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اپنے قوت بازو پہ بھروسہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نجات پا جائیں گے، لیکن جیسے ہی طغیانی میں اور تلاطم میں ان کی کشتی گرفتار ہوتی ہے، جیسے ہی ہوائی جہاز ایئر پاکٹ میں آتا ہے، فوراً ہی انسان تسبیحیں لے کر اور فریادی ماتم شروع کر دیتا ہے، الامان و الوی آیت الکرسی، جو جس کو یاد ہوتی ہے۔ خدا ہی کرے، جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو ان کو خدا یاد نہیں آتا، لیکن جب انسان مشکلات میں گرفتار ہوتا ہے اس وقت خدا یاد آتا ہے۔ تو انسان اپنی زندگی میں خدا کی طرف رجوع کرتا ہے۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ان لوگوں میں سے نہ بنو جن کو واقعات و حادثات انسان بناتے ہیں، کچھ کو واقعات و حادثات انسان بناتے ہیں۔ بہت سی زندگی، بہت سے لوگوں کی زندگی میں دیکھا ہے کہ خطرناک لمحہ آیا اور وہ منقلب ہو جاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں تم ایسے نہ بنو، بلکہ تم اپنے ارادے سے، تم اپنے اختیار سے انسان بنو۔ دعائے ابو حمزہ سمالی، امام کی ایک دعا ہے جو ماہ مبارک رمضان کی سحری میں پڑھی جاتی ہے، توجہ فرمائی کا پہلا جملہ امام کا یہ ہے، الہی لا تعذبنی بعقوبتک، اے خدا مجھے ادب نہ سکھانا۔ ادب عربی زبان میں سزا کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی سزا دی جاتی ہے، پنش کی جاتی ہے، تاکہ انسان کو اس کے برے اعمال کی سزا دے کر اس کو سوچنے میں مجبور کیا جائے یا اس کا ازالہ کیا جائے۔ الہی لا تعذبنی، اے خدا مجھے مؤدب نہ کرنا۔ مؤدب اردو زبان میں نہیں کہہ رہا ہوں، مؤدب عربی زبان کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، ادب یعنی اے خدا مجھے ادب نہ سکھانا، سزا نہ دینا، مجھے انسان نہ بنانا۔ یعنی امام کی نسبت یہ جملے در حقیقت کوئی اور معنی رکھتے ہیں، یعنی اگر امام یہ کہیں کہ اے خدا مجھے ادب نہ سکھا اپنے عذاب کے ذریعے سے، اس کا معنی امام کے لیے کچھ اور ہے۔ یہ ظاہری الفاظ ہیں جن کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، والا اس دامن میں بہت بحث کی گنجائش ہے کہ امام نے یہ جو فرمایا ہے اس کا کیا معنی ہے، میں اس وادی میں وارد ہونا نہیں چاہتا ہوں۔ الہی لا تعذبنی بعقوبتک، اے خدا مجھے ادب نہ سکھانا، مجھے سزا نہ دینا، مجھے انسان نہ بنانا اپنے عذاب کے ذریعے سے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں پریشانی آتی ہے تو خدا یاد آتا ہے، پریشانی آتی ہے تو حضرت عباس یاد آتے ہیں، پریشانی آتی ہے تو حضرت امام حسین یاد آتے ہیں، صدقہ یاد آتا ہے۔ امام ہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو پریشانیاں تمہیں انسان نہ بنائیں، بلکہ تم خدا کا خود ایڈریس پوچھ کر خدا کی منزل میں جاؤ۔ آج کی شب در حقیقت خدا سے راز و نیاز کی اور خدا سے دوستی کی شب ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آؤ روٹے ہوئے خدا کو منانے کے لیے کوشش کریں، خدا نہیں روٹتا ہے، ہم خدا سے روٹ جاتے ہیں، ہم اپنا راستہ خدا سے تبدیل کر لیتے ہیں۔ درود بھیجیے محمد وال محمد پر۔ اسی دعا میں امام سجاد فرماتے ہیں اے خدا تو اپنی مخلوق سے پردے میں نہیں ہے، تو اپنی مخلوق سے دور نہیں ہوتا، یہ ان کے برے اعمال ہیں جو تیرے اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ یہ انسان کے اپنے اعمال ہوتا ہے، انسان کے اپنے اعمال ہیں کہ انسان اپنے اعمال کے ذریعے سے خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ امام فرمان الہ الا تعذبنی بعقوبت، اے خدا مجھے انسان نہ بنا اپنے عذاب کے ذریعے، تیرا عذاب دیکھ کر میں انسان نہ بنوں، بلکہ میں تجھ پہ ایمان لا کر۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اب انسان پریشان ہوتا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں، اور نہ صرف قریب ہوں بلکہ اجیب و دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے اس کا جواب دیتا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، خدا جواب دیتا، خدا مہربان ہے، 70 ماؤں، کیا 70,000 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے وہ رب کریم۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، اے دنیا طلب انسان، تجھے کس چیز نے اپنے مہربان و کریم رب سے غرور میں مبتلا کر دیا؟ اب دیکھیں کس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام ہمیں اس دعا کی اس عظیم منزل پہ لانا چاہتے ہیں جس کی معراج آج کی شب ہے، آج دعا کی معراج کی شب ہے، جس کے لیے روایات میں ہے کہ جب بھی کوئی دعا مانگے تو سب سے پہلے اول و آخر خدا پر درود بھیجے، اس لیے کہ روایت میں ہے کہ خدا کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ وہ اول و آخر بھیجی جانے والی دعا، یعنی درود، درود بھی ایک دعا ہے کہ اے خدا درود نازل فرما محمد ان کے آل پر، اس کو تو قبول کر لے، اور دو دعاؤں کے درمیان اس بندے حقیر کی دعا کو رد کر دے، اس لیے خدا نے محمد آل محمد کی صلوات کے سائے میں ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کا در حقیقت اعلان فرمایا ہے. آج کی شب دعا کریں، اور دعا کرنے کا انداز کیا بتایا؟ کہ جو دعا مانگ رہے ہو وہ اپنے لیے نہیں مانگو، بلکہ پہلے اپنے برادر دینی کے لیے مانگو. یہ جملہ میں کئی جگہ پیش کر چکا ہوں، آپ کے سماعت کی نظر کر رہا ہوں. شب جمعہ تھی، امام حسن نے دیکھا مادر گرامی دعا کر رہی ہیں، صبح کی اذان نزدیک آ گئی، حضرت امام حسن قریب آئے اور پوچھا مادر گرامی کیا ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ واقعی آپ کو سنا ہوا ہے. تو جناب زہرہ نے کیا جواب دیا؟ الجار سمت دار، پہلے پڑوسی بعد میں گھر والے. انہیں اصول دیا کہ دعا مانگنے کا اصول کہ پہلے برادران ایمانی کے لیے دعا کرو، بعد میں اپنے لیے دعا کرو. روایت میں ہے کہ جو انسان اپنے مؤمن بھائیوں کو اپنی حاجت پر مقدم کرتا ہے، خدا ان برادران ایمانی سے زیادہ اس دعا کرنے والے کو عطا کرتا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سب چیزیں ہمیں مل جائیں، ساری اچھی جابیں ہمارے گھر آ جائیں، سارے اچھے رشتے ہمارے گھر آ جائیں، ساری برکتیں اور رحمتیں خدا کا لطف کرم ہمارے گھر نازل ہو جائے. امام فرما رہے ہیں، معصوم فرما رہے ہیں کہ دعا کرنی ہے پہلے اپنے برادران ایمانی کے لیے دعا کرو، تو خدا ان کو جو دے گا ان سے زیادہ تمہیں عطا کرے گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. عزیزان گرامی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے کہہ دو میں قریب ہوں، میں تم سے دور نہیں ہوں، تم مجھ سے دور ہو گئے ہو، تم نے اپنی زندگی کی راہ و روش ایسی بنا لی ہے. آج ہم کہتے ہیں جناب برکت ہونی چاہیے، وہ برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت کوئی جادو کی چھڑی سے نہیں آئے گی، کھل جا سمسم سے نہیں آئے گی، کوئی تسبیح پڑھ لیں گے برکت نہیں آئے گی، برکت عمل سے آتی ہے. عمل سے کیسے آتی ہے؟ جب ہمارے زندگی میں، ہماری زندگی میں، ہمارے اعمال میں گناہ کا منحوس سایہ ہوگا تو برکت کہاں سے آئے گی؟ جب گھروں میں لقمہ حرام ہوگا، ہم اپنی اولاد کو لقمہ حرام کھلائیں گے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ جب نماز قضا کریں گے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ جب اہل بیت کو ناراض کریں گے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جو اپنی خوشیوں میں، اپنی شادیوں میں کہ امام کو شریک کر سکیں، حدیث قصہ کی تلاوت تو کرتے ہیں، دو بول مصائب کے تو ضرور پڑھتے ہیں تاکہ امام آ جائیں، لیکن اس کے تھوڑی ہی دیر بعد ان کے یہاں زندگی کا رنگ اور اس مجلس کا رنگ اور حدیث قصہ کے رنگ کو فراموش کر دیا جاتا ہے، اور جہاں پر حدیث قصہ ہو رہے تھے، مصائب ہو رہے تھے، وہیں پر مکس گیدرنگ بھی ہوتی ہے، وہیں پہ ناچ گانا بھی ہوتا ہے، برکت کہاں سے آئے گی؟ آپ نے جس امام کو برکت کے لیے بلایا، وہ امام کیسے برکت کے لیے ہاتھ اٹھا کے آپ کے لیے دعا دے، جبکہ آپ اور ہم اپنے معاشرے میں اپنے گناہوں کے ذریعے سے اس کے دل کو رنجیدہ خاطر کر رہے ہیں. تو برکت کے کچھ اصول دے کے جا رہا ہوں جو اہل بیت نے ہمیں بتائے ہیں کہ زندگی میں برکت چاہتے ہو، زندگی سے نحوست کا خاتمہ چاہتے ہو، تو پھر کچھ کام کرو. وہ کچھ کام یہ ہے، اکثر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں مولانا یہ بتائیے برکت کے لیے کیا کریں؟ کاروبار میں برکت، اولاد میں برکت، زندگی میں برکت، وقت میں برکت، کیا کریں؟ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ گھر میں چاروں قل اور آیت الکرسی کو آویزہ کرے، اس طرح کہ روزانہ آپ اس کی تلاوت کر سکیں۔ گھر کے ہر کونے سے مکڑی کے جالوں کو صاف کریں، رات کو گھر میں کوڑا مت رکھیں۔ اذان کی آواز آئے تو اذان کو بآواز بلند دہرائیں، اپنے گھر میں ہوں تو گھر میں دہرائیں، مسجد میں تو مسجد میں دہرائیں۔ مستحب ہے انسان کے لیے کہ جب وقت اذان ہو اور اذان کہی جا رہی ہو تو وہ بھی اس کے ساتھ دہراتا رہے، خاموش نہ بیٹھے، اور اگر خواتین ہیں تو وہ اتنے آہستہ طریقے سے دہرائیں کہ نامحرم ان کی آواز نہ سنے۔ حضرت آیت اللہ بہجت سے پوچھا کہ مولا جناب آغا کیا کریں ہم برکت کے لیے، تو کہا کہ خدا کی اذان کی آواز کو اپنے گھر میں دہراؤ تاکہ خدا کے نام نامی سے، محمد کے نام نامی سے اور علی مرتضیٰ کے نام نامی سے تمہارے گھروں میں برکت آئے۔ یہ ہے برکت۔ اور صدقہ دیں، اور صدقہ بھی ایسے نہیں دیں کہ جیسے ہمارے یہاں جمع کر دیا جاتا اور اٹھا کے جناب ڈبے میں ڈال دیا دے دیا، نہیں، صدقہ یہ ہو کہ واقعاً کسی مومن کی مشکل کشائی ہو سکے، یہ ہے صدقہ، کسی مومن کی مشکل حل ہو سکے۔ آپ کسی کو ٹیلی فون کر دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کسی کے لیے فون کر دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کسی لیے دو قدم چل کے جائیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام طواف کر رہے ہیں، امام کا صحابی طواف کر رہا ہے۔ طواف کتنی بڑی عبادت ہے، بہت عظیم عبادت ہے، طواف کو توڑنے کا بہت بڑا گناہ ہے۔ اب امام کے صحابی کے دوست نے اسے آواز دی، نہیں سنا، دوسری دفعہ آواز دی، نہیں سنا۔ جب طواف مکمل ہو گیا، امام نے پوچھا تو نے اپنے برادر مومن کی آواز پہ لبیک کیوں نہیں کہا؟ کہا کہ مولا علم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے تھے کہ میں طواف کر رہا تھا؟ امام نے کہا مستحب طواف کو چھوڑ کر کسی مومن کی حاجت روائی کے لیے جانا ایسے کئی طوافوں سے بہتر ہے۔ یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ خواتین جو گھر میں کام کرتی ہیں، صفائی ستھرائی ہے، کھانا بنانا ہے، بچوں کی تربیت، یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، شرعی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اگر وہ یہ کام انجام دیتی ہیں اور اپنے ان کاموں میں اپنے مرحومین کو یاد رکھتی ہیں، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ وہ بہت سارے کام جو آپ کی شرعی ذمہ داری نہیں ہیں آپ انجام دیتے ہیں، کسی مومن کی حاجت روائی کرتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ زیدان گرامی، تو خدا کہہ رہا ہے تم انہی کاموں کے ذریعے سے میرے قریب ہو سکتے ہو۔ آج در حقیقت ہم جو خدا سے روٹ گئے ہیں، ہم نے اپنا راستہ جو تبدیل کیا ہے، ہمیں خود اپنا راستہ تبدیل کرنا ہوگا۔ یہ برکت ہمارے اپنے اعمال سے آئے گی۔ امام زمانہ بھی آ جائیں اور دعا فرمائیں کہ اے خدا اس کی زندگی میں برکت عطا فرما، اور وہ انسان خود اپنی زندگی میں برکت نہ لانا چاہے تو امام کی دعا بھی اس کے حق میں مستجاب نہیں ہوگی۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزان گرامی، میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيب، تو تم کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں آپ مجھ سے کہیں کہ آپ فلاں صاحب کو جانتے ہیں، میں کہوں ہاں میں جانتا ہوں۔ خدا نے کہا اے رسول جب میرے بندے میرے بارے میں آ کے تم سے سوال کریں، انی میرے بارے میں، تو تم یہ نہیں کہہ دو کہ میں قریب ہوں۔ یہاں تک تمہارا کام تھا، اب یہ میرا اور میرے بندے کے درمیان رابطہ اور رشتہ ہے۔ فانی قریب خدا کا خود ڈائریکٹ جواب ہے، توجہ فرمائیے گا۔ یعنی خدا کو اپنے بندے کا سوال، خدا کو اپنے بندے کی التجا، خدا کو بندے کی گڑگڑاہٹ، خدا کو اپنے بندے کی در حقیقت درخواست اتنی پسند ہے کہ وہ آ کر میرے حبیب سے سوال کرے۔ سوال کرنا اس کا کام ہے، جواب دینا میرا کام ہے۔ فانی قریب، درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ فانی قریب، خدا خود کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بندہ خود اپنے دل کی گہرائیوں میں خدا کو محسوس کرے گا۔ ہم اپنی زندگی میں خدا کو محسوس کریں، خدا کہاں ہے؟ کتنے سخت لمحات ایسے تھے۔ یہی دعا کمیل جس کی آج ہم تلاوت کریں گے انشاءاللہ، امام علی کیا فرماتے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں اے خدا کتنی ایسی اچھائیاں تھیں جن کا میں مستحق نہ تھا، کتنی ایسی خوبیاں تھیں جن کا میں اہل نہ تھا، لیکن تو نے لوگوں کی زبانوں پر نشر کر دیا ہے خدا، میں اہل نہیں تھا، یہ تیرا فضل و کرم ہے کہ تو نے مجھے نیک، تو نے مجھے فرما بردار لوگ میں مشہور کر دیا۔ وَكَم مِّن ثَنَاءِ الْجَمِيلِ لَسْتُ أَهْلًا لَّهُ نَشَرْتَ، کتنی ایسی اچھائیاں تھیں جن کا میں مستحق نہ اہل نہ تھا، میری قابلیت نہ تھی، اے خدا تو نے، الٰہی و ربی من لی غیرک، اے خدا تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ امیر المومنین کس طریقے سے، یعنی خدا اور بندے کے درمیان رابطوں کو جوڑنا چاہتے ہیں۔ اہل بیت در حقیقت خدا کا وہ نور ہیں کہ جو اس ظلمت دنیا میں ان راستوں کی تاریکیوں کو دور کرتے ہوئے ہمیں خدا تک لے جانا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کو دروازے کے اور در کے دیوار در شہید کیا، کسی کو مسجد میں شہید کیا، کسی کو زہر دیا، کسی کو کربلا میں قتل کیا۔ یہ خدا، یہ جو خدا کے دشمن ہیں، جو آج بھی دشمن ہیں، یہ دھماکے، یہ گولیاں، یہ قتل و غارت، یہ در حقیقت میرے اور آپ کے دشمن نہیں ہیں، یہ محمد آل محمد کے دشمن ہیں، یہ خدا کے پیغام کے دشمن ہیں۔ نہیں چاہتے کہ یہ لوگ خدا تک پہنچیں، اہل بیت تک پہنچیں۔ جو اہل بیت تک پہنچے گا وہ یقیناً خدا تک پہنچ جائے گا۔ اسی لیے مستحب ہے انسان ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم عرفنی نفسک فإنک فإن لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک۔ ترجمہ پیش کروں، اے خدا مجھے اپنی معرفت کرا، اگر تو نے اپنی معرفت نہیں کرائی تیرے رسول کو نہیں پہچانوں گا۔ اے اللہ مجھے اپنے رسول کی معرفت کرا، اگر تو نے اپنے رسول کی معرفت عطا نہ کی تو تیری حجت کو نہیں پہچانوں گا، امام وقت کو نہیں پہچانوں گا۔ اس کے بعد کیا فرمایا، امام کی دعا ہے نا، تعلیم کردہ امام معصوم کی دعا ہے، فرماتے ہیں اے خدا مجھے اپنی حجت کی معرفت کرا، فَإِنَّكَ فَإِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَن دِينِي، اے خدا اگر امام زمانہ کو حجت و خدا کو نہیں پہچانوں گا میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتۃ الجاہلیہ، جو مر جا اور امام زمانہ کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرا، جاہلیت کی موت مرا امام زمانہ کو نہ پہچانے۔ یہ دعا ہمیں امام سے قریب کرتی ہے، یہ ہمیں خدا سے قریب کرتی ہے، محمد آل محمد سے قریب کرتی ہے۔ محمد آل محمد یعنی خدا کی وہ سفیر، وہ نمائندے، وہ کامل ہستیاں، وہ نورانی وجود جن کو خداوند عالم نے اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ وہ ہم ناقص انسانوں کو خدا کی طرف لے جائیں۔ فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں، اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي، تو میں ہر پکارنے والے کا جواب دیتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُ لِي، انہیں چاہیے کہ میرے بات کو قبول کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ایمان لے کر، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ رشد پائیں، صلاح پائیں، نجات یافتہ ہوں اور رسکار ہو جائیں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزین گرامی، یہ آج کی رات دعا کی رات ہے، مناجات کی رات ہے، تڑپنے کی رات ہے، خدا کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کی رات ہے، خدا کی نعمتوں کو یاد کرنے کی رات ہے۔ شب 15 شعبان اگر شب ہے تو اس کی تاریکی مہدی آخر الزمان ہے، اگر یہ ایک رات ہے تو اس رات کو نورانیت دینے والے ہستی امام زمانہ ہیں، اگر یہ رات ہے اس رات کی نورانیت میرے امام کا نور ہے۔ امام زمانہ کو واسطہ قرار دیں کہ ہمارے اعمال امام کے توسط سے خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، امام کے توسط سے، امام کے سگنیچرز کے ذریعے سے۔ امام جب تک دستخط نہ فرمائیں کوئی عمل قبول ہونے والا نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ گزشتہ سال سے آج تک کہیں ہمارے نام اعمال میں متعدد بار جب امام کی خدمت میں ہفتہ وار یہ اعمال نامہ پیش کیے جاتے رہے تو امام ہمارے اعمال کو دیکھ کر رنجیدہ خاطر ہوں، گریہ فرمائیں، کہیں ایسا نہ ہو۔ تو آئیے، آج کی شب اللہ سے بھی دوستی کی شب ہے، امام زمانہ کو بھی قریب لانے کی شب ہے، اور یہ ہم اپنے اعمال سے اور اپنی نیت سے کر سکتے ہیں۔ جس کی زندگی میں امام کا نور آ جائے، جس کی حیات میں امام کا نور آ جائے، جس خاتون کی زندگی میں امام کی معرفت آ جائے، جس نوجوان کی زندگی میں امام کی پہچان آ جائے، وہ یقیناً عاشقانہ اور عارفانہ زندگی گزارے گا۔ ایسا نہ ہو کہ امام زمانہ کو صرف دعا امام زمانہ تک محدود رکھیں، جب امام آئیں گے اور دیکھا جائے گا، امام خود آ کے کر لیں گے. نہیں، امام کی ہم سے ایک التجا ہے، ایک درخواست ہے. وہ کیا ہے کہ جب بھی دعا مانگو میرے ظہور کے لیے کثرت سے دعا مانگو. وہ اکثر بالدعاء بتعجیل الفرج، کہ جب بھی دعا مانگو میرے ظہور کے لیے دعا کرو کہ خدا میرے ظہور کو جلد جلد قرار دے. یہ امام کی ہم سے ایک درخواست ہے، ایک ریکویسٹ ہے امام کی، کہ ہم اپنی دعاؤں میں امام کو اور امام کے ظہور کو یاد رکھیں. حدیث میں کہ اس میں دیکھیے کس طریقے سے ہمیں خدا سے ملا رہے ہیں. آج کی شب در حقیقت راز و نیاز کی شب ہے، مناجات کی شب ہے، اپنے محرومین کو صدقہ کرنے کی شب ہے، اپنے روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو، خواہ ہماری غلطی ہو یا ان کی غلطی ہو، ان سے میل ملاپ کی شب ہے. کہیں ناچاقی ہو گئی ہے، کہیں دوری ہو گئی ہے، کہیں اختلاف ہو گیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ الگ ہو جاتے ہیں. آئیے آج کی شب ان تمام کدورتوں، نفرتوں اور کینوں کو مٹا کر باہم شیر و شکر ہو جائیں. آج کی شب دعاؤں کی قبولیت کی شب ہے. آج کی شب در حقیقت پاکیزہ ترین اعمال کو اپنے امام کی بارگاہ میں بھیجنے کی شب ہے. آج کی شب خدا کے حضور اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کی شب ہے. اور یقیناً قسم بخدا، اگر اہل بیت نہ ہوتے تو ہمیں یہ معلوم نہ ہوتا کہ ہمیں دعا کس طرح کرنی ہے. یہ اہل بیت کی نورانی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ہمیں دعا کا ادب سکھایا، مانگنے کا طریقہ سکھایا، گدائی کا سلیقہ سکھایا ہے. اگر یہ اہل بیت نہ ہوتے، عزیزان گرامی، صرف آخری دو جملے اور اس کے بعد مصائب کی طرف آؤں گا، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس ہے، اپنے والدین کو ہمیشہ یاد رکھیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو والدین کی حیات میں تو ان کے مطیع و فرمانبردار ہوتے ہیں، لیکن ان کے مرنے کے بعد آنکھ ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ اپنے والدین کی زندگی میں تو آنکھ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کی حقوقیت ختم ہو جاتی ہے. کیسے؟ جب تک ماں باپ تھے ان کے مطیع و فرمانبردار تھے، لیکن جیسے ہی باپ کا انتقال ہوا، ماں باپ اس دنیا سے گئے، ان کے حقوق کو چھوڑ دیا. وہ بیٹا جو ان کی زندگی میں مطیع تھا، فرمانبردار تھا، وہ روز قیامت آنکھ محشور ہوگا. کیوں؟ کیونکہ مرنے کے بعد والدین کے حقوق کو پورا نہیں کیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو والدین آنکھ کر دیتے ہیں زندگی میں، لیکن وہ مرنے کے بعد والدین کے حقوق کا ادا کرتے ہیں. باپ جب مر جائے تو اس کے بڑے بیٹے پر کچھ چیزیں واجب ہوتی ہیں، ضروری ہوتی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ باپ کی قضا نماز و روزے کو وہ خود انجام دے. اس پہ واجب ہے باپ کی قضا نماز و روزے کو خود انجام دے. اس کا کوئی صدقہ ہے تو اسے ادا کرے اس کے مال سے. غرض یہ کہ اگر توافق کر لے کہ نہیں، ہم سب مل کر اپنے والد یا والدہ کی نماز روزہ ادا کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن واجب اگر کسی پر ہے تو وہ بڑے بیٹے پر ہے. اور اس لیے شریعت میں ورثے میں بڑے بیٹے کو زیادہ کچھ چیزیں عطا کی گئی ہیں اس کی ذمہ داری کی وجہ سے. اگر اس کے کچھ حقوق شرعیاں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عمرہ حج ہے رہ گیا ہے، تو اس کو در حقیقت اس کے مال کو تقسیم کرنے سے پہلے پہلے اس کے واجبات کا پیسہ نکالا جائے، اس کے واجبات ادا کیے جائیں، اس کے بعد اس کی وراثت کو تقسیم کیا جائے. تیسرا ایک شرعی مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، پاک و ہند کے ماحول میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، وہاں پر والدین کی جو پیسہ ہوتے ہیں اس میں خرچ کر لیا جاتا ہے. اس میں بھی رضامندی ہونی چاہیے، تمام ورثہ کی رضامندی ہونی چاہیے کہ ہم جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں سویم کے لیے، چہلم کے لیے، اگر کسی کے پاس نہیں اور ہم والد کے پیسے سے خرچ کر رہے ہیں، تو سب کی رضامندی ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہو کہ اپنی مرضی سے خرچ کر لیں، اپنی مرضی سے اٹھا کے کچھ چیز دے دیں. یہ شرعی طور پر واجب ہے. عزیزان گرامی، والد کے لیے ہے کہ انسان اپنے والد کے آگے آگے نہ چلے، اس کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا مت کرے، اس کے سامنے اپنے پیروں کو نہ پھیلائے. اس لیے کہ حدیث میں تمہارے تین باپ ہیں، من ولدہ کا، من زوجہ کا، من علمہ کا. تمہارے تین باپ ہیں، ایک وہ جو تمہاری پیدائش کا سبب بنا، ایک وہ جو تمہیں اپنی بیٹی دیتا ہے، اور ایک وہ جو تمہیں تعلیم دیتا ہے. تمہارا استاد اور تمہارا حقیقی باپ وہ ہے
جو تمہیں تعلیم دیتا ہے. من علمک, جو تمہیں تعلیم دے وہ تمہارا حقیقی باپ ہے. اور امام سجاد نے ماں باپ کے پورے حقوق, استاد کے حقوق بیان فرمایا, اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا. بس عزیزان گرامی, والدین جیسی عظیم ہستی انسان کو زندگی میں ایک بار ملتی ہے, بار بار نہیں ملتی. زندگی ایک بار, جوانی ایک بار, والدین ایک بار. جن کے والدین حیات ہیں وہ قدر کریں, قدر کریں اپنے والدین کی, ان کے ہاتھ چومیں. جا کے مستحب ہے انسان اپنے والدین کے ہاتھ چومیں, ان کا شکریہ ادا کرے. ہماری یہاں اس کلچر کو دیکھ دیکھ کر جس کو انڈیا اور یورپین میڈیا دکھا رہا ہے, ہم اپنے کلچر کو بھول گئے ہیں, ہم اپنی ثقافت کو بھول گئے ہیں. ہم شکریہ کہنے کا وارہ نہیں کرتے اپنے والدین کے لیے, کہ ایک والد جو دن رات محنت کر کے ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے فیس بھرتا ہے, محنت کرتا ہے, مشقت کرتا ہے, ہم لفظی طور پہ بھی اس کا شکریہ ادا کر سکیں. یہ اس انڈین اور یورپین کلچر کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم شکریہ بھول گئے ہیں والدین کا. کم سے کم اتنا شکریہ ہو کہ والدین کے ہاتھوں میں جا کے چومیں کہ اے والدہ آپ نے اتنی محنت کی, اے والد گرامی آپ نے اتنی محنت کی. مستحب ہے. میرے استاد فرماتے ہیں کہ میرے انتہائی قیمتی کاغذات گم ہو گئے, توجہ فرمائی گا, جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں. اپنے والدین کی قدر کریں, مرنے کے بعد بھی والدین کا حق ہوتا ہے اولاد پر. میرے استاد کہنے لگے میرے انتہائی قیمتی کاغذات گم ہو گئے. آخری ڈیٹ آ پہنچی اور مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے وہ جمع نہیں کرائے تو مجھے بہت بڑا جرمانہ لگے گا. ایک بار کیا 50 بار پورا گھر کھنگال ڈالا لیکن کاغذات نہیں ملے. کہہ لیں گے میں قبرستان گیا, میرے ذہن میں آیا کہ والد کی قبر پہ جا کے دعا کروں تو خدا اس دعا کو قبول کرتا ہے. خدا ہاتھ اٹھائے, میرے استاد عالم دین تھے, اے خدا تجھے اس شخص کا واسطہ جس قبر میں سو رہا ہے, جو میرا باپ ہے, جس نے مجھے محنت و مشقت سے پالا, مجھے رزق حلال دیا, تجھے اس کا واسطہ, میری مشکل کو آسان کر دے. اللہ اکبر. کہنے لگے کہ میں گھر پہنچا ہوں, سامنے پہنچا تو سامنے ٹیبل پر وہ میرے کاغذات موجود تھے. یہ ہیں والدین. مشکل ہو تو والدین کی قبر پہ جا کر انسان دعا کرے, خدا اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. یہ تو مردہ والدین کے حقوق, زندہ والدین کے حقوق تو بے شمار ہیں. اسی لیے میں نوجوان نسل سے کہتا ہوں اپنے والدین کی قدر و قیمت جانیں. یہ والدین جس طرح بلڈوزر ہوتا ہے نا, آگے آگے چلتا ہے, خس و خاشاک کو, کانٹوں کو, نوکیلے پتھروں کو برابر کر دیتا ہے تاکہ آپ ہموار سطح پہ چل سکیں. والدین ہوتے ہیں جو دعا کرتے ہیں, اور ان کی دعائیں ان بلڈوزر کی مانند ہوتی ہیں جو آپ کی زندگی کے آگے آگے چل رہی ہوتی ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کے والدین کی کس دعا کے نتیجے میں کون سی مشکل آپ سے رفع ہو گئی. حضرت موسیٰ کی والدہ کا جب انتقال ہوا تو خدا نے حضرت موسیٰ سے کہا, اے موسیٰ اب تک تو جس طرح چلتے تھے اب ذرا احتیاط سے چلنا. کہا, عرض کی, اے خدا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ وہ جدوہا تیری ماں کے تیرے پیچھے اٹھتے تھے دعا کے لیے, وہ اس دنیا میں نہیں ہیں. والدین بہت بڑا سرمایہ ہیں. بس عزیزان گرامی, ایک مومن کی ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے. بس آخر میں چاہتا ہوں کہ مولا حسین کے مصائب کے کچھ احوال بیان کر سکوں. امام حسین بھی اپنے سینے میں ایک باپ کا دل رکھتے ہیں. 28 رجب جب سے قافلہ چلا, امام حسین جانتے ہیں کہ میری منزل کیا ہے. ایک ایک کر کے اصحاب کو تیار کیا, خاندان بنی ہاشم کے شہدا کو تیار کیا کہ میری منزل قتلگاہ ہے. سب کو شعوری شہادت کی طرف لے کر چلا میرا امام. اور جب آخری رخصت کو امام پہنچے تو جنت البقیع میں گئے, مادر گرامی کے مزار پر. اللہ اکبر. ودا ہو رہے ہیں, اس وقت ماں کو فراموش نہیں کیا. کتنا ہی اچھا ہو کہ انسان کسی سفر پہ جائے تو اپنے والدین کی. مجھے یاد ہے کہ میرے دادا کی قبر حیدرآباد میں تھی. میرے والد جب بھی حیدرآباد جاتے تھے تو قبرستان کے آتے اور جاتے دونوں وقت, اب مجھے یاد آیا کہ وجہ کیا تھی. آتے اور جاتے دونوں وقت اپنے والد کی قبر پہ حاضر ہوتے تھے، اگر حاضر نہیں دے سکتے تھے تو قبرستان کے کنارے پہ کھڑے ہو کر گاڑی روک کر ہم سب سے کہتے تھے کہ تلاوت کرو اور تمام مردوں کو اس کا ثواب بخشو، مستحب ہو جائے. یعنی عجب نہیں کہ انسان اپنے سفر کی ابتدا اپنے والدین کی قبر کی زیارت سے کرے، اور مومنین کی قبور کی زیارت ثواب ہے کہ انسان اہل ایمانی کے اپنے ان شہدا جو ہمارے وادی حسین میں دفن ہے یا دوسری جگہ دفن ہے ان کی زیارت کے لیے جائے، جمعرات کے دن جائے قبور کی زیارت کرے. امیر المومنین فرماتے ہیں یہ مردے، یہ قبور تم سے کلام کرتے ہیں، تم سے ہم کلام ہوتے ہیں، کاش کہ تم ان کے کلام کو سمجھو. امام حسین مادر گرامی کی قبر پر آئے، سفر کی ابتدا ہے مادر گرامی، یہ نانا کا مدینہ چھٹ رہا ہے، مادر گرامی آپ کی قبر چھٹ رہی ہے، اللہ اکبر، بھائی حسن آپ کی قبر چھٹ رہی ہے. اس طریقے سے امام حسین نے ودا کیا. نہ جانے کتنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ماں کی قبر سے جدا ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ جب تک مدینے میں تھے شب و روز ماں کی قبر پہ حاضری دیا کرتے ہوں گے، لیکن آج حسین روانہ ہو رہا ہے. بس عزیزان گرامی، اس طریقے سے امام حسین نے سفر شروع کیا، ماں کو ودا کیا، بھائی کو ودا کیا، نانا رسول اللہ کو ودا کیا، قافلہ کربلا پہنچا اور عصر عاشور آ گئی. ایک ایک کر کے اصحاب جامع شہادت نوش کر رہے ہیں، اہل بیت کی باری آئی، ایک ایک کر کے اصحاب با وفا کے بعد اہل بیت جامع شہادت نوش کر رہے ہیں. آخر وقت میں امام حسین نے کہا، یا زینب یا رقیہ یا سکینہ علیکن من السلام، اے سکینہ، اے زینب، اے ام رباب، اے ام کلثوم، تم پر آخری سلام حسین کا. راوی کہتا ہے امام نے سلام کیا، وا محمد وا مصطفیٰ وا علیہ کی صدا بلند ہوئی، بیبیوں نے گھیرا ڈال لیا، اس طریقے سے گھیرا ڈالا. راوی کہتا ہے امام اس طریقے سے جدا ہوئے، امام اس طریقے سے رخصت ہوئے جس طرح بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے. ہاں جب کسی جوان کا جنازہ اٹھتا ہے نا تو بہنیں بھی روکتی ہیں، ماں بھی روکتی ہے، زوجہ بھی روکتی ہے. گویا امام اس طریقے سے ودا ہو رہے ہیں کہ بیبیاں دامن پکڑ رہی ہیں، وا محمد وا علی وا مصطفیٰ وا حسین کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، اللہ اکبر. بس جناب زینب نے بھائی کو سوار کیا، امام اپنے زلجنہ کو آخری خدمت دینا چاہتے ہیں، مگر زلجنہ نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. بچی کے رونے کی کان میں آواز آئی، امام نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اب جو دیکھا سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے. میرے استاد آیت اللہ جوادی فرماتے ہیں، گھوڑا جب چل رہا ہو نا تو اگر کوئی اس کے قدموں پہ ہاتھ رکھ دے وہ رکتا نہیں ہے. یہ ولی خدا حسین کی چار سال بچی جس کے ہاتھوں کی معرفت نے گھوڑے کی قدموں کو، گھوڑے کی حرکت کو روک دیا. امام حسین ایک دفعہ گھوڑے سے نیچے اترے، بیٹی سکینہ کو گلے سے لگایا اور کہا، سکینہ آخری وقت آ گئے، ہم جا رہے ہیں. اے سکینہ، اب تک تم بابا کے سینے پہ سوتی تھی، علی اصغر ماں کے ساتھ خیمے میں گہوارے میں آرام کرتے تھے، اے سکینہ آج سے دستور تبدیل ہو گیا. ارے تم ماں کے ساتھ سونا، علی اصغر ہمارے ساتھ سوئیں گے. میں کو اے مولا، ارے سکینہ کو کیوں نہیں بتاتے؟ مولا شاد یہ عرض کرے، ارے ننی سکینہ ہے، کلیجہ پھٹ جائے گا. گویا امام سکینہ سے یہ کہنا چاہتے ہیں، سکینہ علی اصغر خاک کربلا پر ہمارے ساتھ سوئے گا اور تم تماچے کھاؤ گی، ارے دور چھینے جائیں گے، ارے تماچے لگیں گے، تازیانے لگیں گے، اللہ اکبر. اس طریقے سے میرا مولا رخصت ہوا، میدان جنگ میں گیا اور یہ کہا، ارے اس کی جنگ دیکھو، ارے جس کا عباس جیسا بھائی نہ رہا، ارے جس کا کڑی الجمال اکبر سینے پہ پر چکا کے سویا، اللہ اکبر. حسین نے داد شجاعت دی، ملائکہ مقربین سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹا. ارے میرا مولا، ارے بہت تھک چکا ہے، شانوں پہ اتنے وار ہیں، زخم ہیں کہ
مولا سے تلوار نہیں اٹھتی، سر پہ اتنے وار ہیں زخموں کے، تلواروں میں تیروں تبر کے، کہ مولا کا سر زخمی ہے، خون بہ رہا ہے، آنکھ زخمی ہے، ارے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں، ارے اب روئے کٹی ہوئی، ہوٹ خشک ہیں کٹے ہوئے، ہاتھوں پہ زخموں کے نشان، سینے پہ زخم کے نشان، ایک لعین نے پتھر کا وار کیا، امام نے ایک دفعہ خون کو صاف کرنا چاہا، ایک لعین نے تین شعبے کا تیر امام کے سینے کا نشانہ لے کے مارا، ارے تیر سینہ حسین پہ بے بس ہو گیا۔ ہاں عزادارو، امام نے آگے سے کھینچنا چاہا نہ نکلا، اب جو پیچھے سے کھینچا تو خون کا فوارا جاری ہوا، میرے امام سے زمین پر رہا نہ گیا، زین اور زمین کے درمیان میرا مولا دیر بے معلق رضم بے قضائی و تسلیم علی امرے۔ اب جب بھائی نظر نہیں آیا، زینب پریشان ہو گئی، ارے بار بار جا کے دیکھ رہی ہیں، اب جب بھائی کو زین پہ نہ دیکھا، تلہ زینب یہ پہ کہی، اب جو قیامت کا منظر دیکھا، ارے شمر لئی کے ناپاک قدم، ارے سینہ حسین پر ریش مبارک کو اپنے ہاتھ میں لے کر، کند خنجر ہیں، زخمی گلا، سوکا گلا، ضربوں پہ ضربے، یا رسول اللہ یہ آپ کا حسین ہے، ارے جس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، ارے جس کے ردا اور امامے کو لوٹ لیا، ارے قتل کا ہمیں آئی بہن، ایک دفعہ تیروں کو ہٹایا، ارے اس جگہ کے بوس سے لیے نہ نانا نہ رسول اللہ لے سکے، نہ بابا علی بو سے لے سکے، نہ بھائی حسن لے سکے، نہ ماں فاطمہ لے سکی۔ ہاں آپ سمجھ گئے ہوں گے، کٹی ہوئی رگوں کے تیروں کو ہٹا کر حسین کی کٹی ہوئی رگوں کے بوسے لینے شروع کیے، اور تین سوال کیے، ارے کیا تو فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے، کیا تو علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے، اور آخری سوال کیا، ارے کیا تو زینب کا بھائی حسین۔